بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض اسلام کی تکمیل حصے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بس فرق کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس قانون کی دلوں میں عزت ہے اور اسلامی قانون کی عزت نہیں, ورنہ اگر اس کی بھی دلوں میں عزت ہوتی تو ہرگز اس کی مصلحتیں نہ دریافت کرتے. دیکھیے, انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے کیسا سر جھکا دیتا ہے اور اس کے حکم کی کوئی وجہ نہیں پوچھتا. مجنوں کی لیلا کے عشق میں کیا حالت ہو گئی تھی تو کیا خدا کی محبت لیلا کی محبت سے بھی کم ہو گئی؟ غور کیجئے, محبوب اگر عاشق سے 10 روپیہ مانگے تو عاشق یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ 10 ہی روپے کی کیا خصوصیت ہے, اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں مانگتے, بلکہ عاشق تو اس کو غنیمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے فرمائش کی گئی. افسوس, ایک مردار کی تو فرمائش ہی پر خوش ہوا اور کسی وجہ کے معلوم ہونے کا انتظام نہیں, اور خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ تلاش کی جائے. اور میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان عقلی مصلحتوں کا دریافت کرنے والوں پر اتنی شفقت نہ کیا کریں اور خواہ مخواہ عوام کو دلیر نہ بنائیں. رہا یہ ڈر کے بعض مصلحتیں نہ معلوم ہونے سے اسلام ہی سے نکل جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ بلا سے نکل جائیں, اسلام کو ایسوں کی ضرورت ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتلائیں, مخالفوں کو جواب دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت اپنے اندازے کے موافق کرو, اپنے اندازے سے آگے مت بڑھو. اگر تم نے 2-4 باتیں معلوم کر کے مخالفوں کے 1-2 اعتراضوں کا جواب دے ہی دیا تو ان کے سوا اور اعتراضوں کا جواب کیسے دو گے؟ بس تم تو مخالفوں کو یہ جواب دے دیا کرو کہ چلو اس اعتراض کا جواب ہمارے علماء سے سن لو. عوام کو چاہیے کہ اپنے درجے پر رہیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے عقائد میں کانٹ چھانٹ کی, اور یہ کم ہے. باقی نیک کاموں میں کانٹ چھانٹ کرنے والے تو بہت ہی ہیں, اور وہ بعض نے عقیدوں کے ساتھ اعمال کو بھی ضروری سمجھا, مگر کسی نے تو صرف نماز ہی کو اختیار کیا ہے اور زکات کو چھوڑ دیا, کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر میرے پاس 4,000 روپیہ ہوگا تو اس میں سے 100 روپیہ دینا پڑے گا, اس لیے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا. ان کی وہ حالت ہے جیسے کسی بخیل سے اس کے دوست نے انگوٹھی مانگی تھی تاکہ نشانی کے طور پر پاس رہے. اس نے کہا کہ جب اپنا ہاتھ خالی دیکھا کرو گے تو مجھے یاد کر لینا کہ ہم نے ایک دوست سے انگوٹھی مانگی تھی مگر اس نے نہیں دی. تو مسلمان کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی صرف ایسی ہی محبت رکھیں کہ صرف نماز تو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے بزرگوں میں داخل سمجھے جائیں, باقی اور اعمال کو چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. بعض نے نماز کے ساتھ زکات کو بھی لیا لیکن حج کو چھوڑ دیا کہ اتنے دن تک دکان بند کرنا پڑے گی, نقصان ہوگا, سفر میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی. بعض نے اس کو بھی کیا لیکن ناجائز آمدنی کو نہ چھوڑا. پھر ان میں سے بعض نے تو رشوت لینا شروع کر دی, بعض نے سود کھانا اختیار کیا, اور کہتے ہیں کہ اگر رشوت یا سود لینا چھوڑ دیں تو آمدنی ہی بند ہو جائے. یہ تو وہ خرابیاں تھیں جن میں اکثر دنیا دار پھنسے ہیں. اور عام ناجائز آمدنی خالی سود اور رشوت کی نہیں ہوتی, بلکہ تمام شرعی امور کا لحاظ رکھنا چاہیے. خلاف شریعت لین دین اور کسی کو دھوکہ دینا, فریب دینا, یہ سب ناجائز آمدنی میں شمار ہوتا ہے. کسی کا حق مار لینا یہ بھی ناجائز آمدنی ہے. اور بعض خرابیاں وہ ہیں کہ ان میں دیندار بھی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے, اکثر لوگ جن میں دیندار بھی ہیں ریل کے سفر میں سامان زیادہ لے جاتے ہیں اور اس کا کرایہ دیتے نہیں, حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ قیامت میں یہ سب دینا پڑے گا. اسی طرح ڈاک خانے کے بعض قاعدے ہیں, جیسے ایک ٹکٹ سے جب ایک مرتبہ کام لے لیں تو پھر دوبارہ اس سے کام نہ لیں. پس اگر کسی ٹکٹ سے کام لے لیا ہو اور کسی وجہ سے اس پر مہر نہ لگی تو اس کو دوسری دفعہ کام لے لانا ناجائز. مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ میرے ایک عزیز سے کسی نے پوچھا کہ دینداری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دینداری یہ ہے کہ ڈاکیا ایک لفافہ دے کر جائے اور اس کا ٹکٹ مہر سے بچا ہوا نظر آئے, اور اس وقت کوئی اس شخص کے پاس نہ ہو, نہ کسی کو خبر ہونے کا اندیشہ ہو, اور وہ ٹکٹ صحیح اور سالم اتار کر کام میں لا سکتا ہو, اور وہ شخص ایسے وقت میں صرف خدا کا خوف کر کے لفافہ کھولنے سے پہلے اس ٹکٹ کو اتار کر پھاڑ ڈالے. اگر کوئی ایسا کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پورا دیندار ہے. مقصود اس سے دینداری کی ایک مثال دینا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ دینداری کی بس ایک یہی بات ہے، اور اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں۔ خدا کی قسم، اسلام چالاکیوں اور مکاریوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو تکلیف دینا اسلام میں نہیں، کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچانا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ جانور کو اگر ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ، یعنی چھری کو خوب تیز کر لیا کرو۔ کیا انتہا ہے رحمت کی کہ ذبح جو کہ ظاہر میں تکلیف ہے، مگر انسان کی شرافت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اس میں بھی آرام پہنچانے کا کتنا بڑا خیال ہے۔ رہا یہ شبہ کہ تکلیف تو ذبح کرنے سے ہر حالت میں ہوگی، چاہے چھری تیز کریں یا نہ کریں، پھر ذبح کرنا کیوں جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو کیا خبر ہے کہ جانور خود کو خود مرنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا ذبح ہونے میں زیادہ ہوتی ہے؟ اگر تکلیف کی وجہ سے ذبح پر شبہ ہے تو جانوروں کے خود مرنے پر بھی شبہ ہونا چاہیے کہ خدا ان کو موت ہی کیوں دیتا ہے، کیونکہ جس نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے حکم سے موت بھی آتی ہے۔ غرض جس نے جانوروں پر رحمت کا حکم کیا ہے وہ انسان کے لیے رحم کیوں نہ واجب کرے گا؟ پھر دھوکہ، دغا بازی، خیانت کو کیسے جائز رکھے گا؟ مگر افسوس ہے کہ ہم نے اس کی ذرا بھی رعایت نہ کی، کیونکہ ہم رات دن اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خاص کر جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں ان کا تو مخلوق کے ساتھ برتاؤ ہی خراب ہے۔ میں نے ایک لیڈر صاحب کو دیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے، ایک کے سر پر ان کا سامان تھا، سامان رکھوا کر انہوں نے پلی کو ایک گھسی ہوئی دوڑنی دی۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو خراب ہے، کہنے لگے ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بدل دیجئے، کہنے لگے ہم نہیں بدلتے۔ اس نے کہا صاحب میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ کہنے لگے چلا دینا۔ اس نے کہا میں کیسے چلا دوں گا؟ تو کہتے ہیں جیسے ہم نے چلا دی۔ بھائی تم نے تو اس کے لیے چلا دی، اس لیے چلا دی کہ تم بڑے شخص ہو اور تم سے دب کر کلی نے لے لی، اس کلی بیچارے کا دباؤ کس پر ہے تاکہ وہ بھی اپنے دباؤ سے چلا دے؟ آخر وہ کلی روتا ہوا لوٹا اور گاڑی چھوٹ گئی۔ مجھے ایسا افسوس ہوا کہ جب یہ عام جلسے میں کھڑے ہو کر ہمدردی کے لیکچر دیتے ہیں اس وقت ان کی زبان کیسے چلتی ہے اور کس قدر زور ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے برابر دنیا بھر میں کوئی ہمدرد نہیں، اور برتاؤ ان کے اس قسم کے ہیں کہ غریبوں پر ذرا رحم نہیں۔ صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ مذاہب کے پابند ہو کر تو ہمدردی کر سکتے ہیں، ورنہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات ان لوگوں کی حالت دیکھنے سے باہر ظاہر ہے جو قومی ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کے پابند نہیں۔ آپ تجربے سے آزمائیں گے کہ ان میں ہمدردی خاص بھی نہیں۔ افسوس اس وقت لوگوں نے مذہب کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اگر لوگ مذہب کے پورے پابند ہو جائیں تو ہرگز کبھی کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے امن و امان کی کس قدر حفاظت کی ہے کہ کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ دیکھیے میں اسلام کے امن و امان کی دوسری مثال دکھلاتا ہوں۔ حدیث کے ایک امام کی جن کا نام ابن ابی الدنیا ہے، حدیث بیان کی ہے کہ بادشاہوں کو برا نہ کہو کیونکہ ان کے دل تو میرے اختیار میں ہیں، بلکہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کس قدر امن کا لحاظ رکھا ہے کہ حاکموں کو زبان سے بھی کہنے کی اجازت نہیں، اگرچہ زبان سے بھی برا کہنے کی اجازت نہیں، اگرچہ ان سے کوئی تکلیف ہی پہنچی ہو، کیونکہ حاکموں کو برا کہنے سے حکومت کا روب اور خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، جس سے بدماشی اور چوری کرنے والے بے خوف ہو کر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ بلکہ صورت میں بجائے حاکموں کو برا کہنے کے یہ حکم ہے کہ میری تابعداری کرو۔ غرض معاملات کے متعلق شریعت نے یہاں تک امن و امان کی تعلیم کی ہے، مگر لوگوں کے معاملات کی حالت دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، اور بعض نے معاملات کو بھی لیا لیکن عادتیں خراب کر لیں، حالانکہ شریعت نے اس کا بھی اسی قدر انتظام کیا ہے جس قدر معاملات وغیرہ کا۔ میں اس کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دکھلاتا ہوں۔ قرآن شریف میں حکم ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جب تک ان سے اجازت نہ لے لو داخل مت ہو۔ حدیث میں اس اجازت لینے کی حد بتلا دی کہ تین مرتبہ اجازت چاہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ، چوتھی بار مت پوچھو کیونکہ اس سے گھر والا تنگ ہوگا۔ اور یہ حکم مردانہ مکان اور زنانہ مکان دونوں کے لیے ہے، لیکن مردانہ مکان کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہاں آنے کی ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے، جیسے حاکموں کی عدالتیں یا ایسی بیٹھک جس میں سب کو آنے کی عام طور پر اجازت ہو۔ اور بعض مردانے مکان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں رہنے والے کو تنہائی مقصود ہوتی ہے اور یہ بات قرینے سے معلوم ہو جاتی ہے تو وہاں بلا اجازت ہرگز نہ جاؤ. دیکھیے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ پھر کیا کوئی صاحب اس پر عمل کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا کرنے کو کہتا ہے تو اس پر طعنہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ. آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ اجازت نہ دے, پھر دیکھیے اس سے ایسے خفا ہوں گے کہ عمر بھر وہاں نہ جائیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر تعلیم امن سامان کی دوسری مثال دیجیے. حکم ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ اور کوئی دوسرا جلسہ بھی مثل واز وغیرہ کے نہ ہو تو سب جدا جدا ہو جاؤ اور کماؤ کھاؤ, لیکن اس طرح کے ہاتھ کام میں اور دل یاد میں ہو, یعنی اللہ کی یاد میں ہو, یعنی خدا کو نہ بھولو. حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کام کے لیے جمع ہوئے تھے جب وہ کام کر چکے تو پھر ایک جگہ جمع نہ رہو, کیونکہ بیکار جمع ہونے سے شاید کوئی فتنہ فساد کھڑا ہو جائے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آدمی جمع ہو تو ان میں سے دو کو یہ جائز نہیں کہ ایک کو تنہا چھوڑ کر آپس میں آہستہ آہستہ مشورے کی باتیں کرنے لگے اور تیسرے سے ان باتوں کو چھپائیں جب تک کہ تیسرا چلا نہ جائے یا کوئی چوتھا نہ آ جائے, کیونکہ تیسرے سے چھپا کر اگر وہ آپس میں باتیں کریں گے تو اس کو ناگوار ہوگا اور اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے مجھ کو غیر سمجھا اور مجھ سے پردہ رکھا, اور جب چوتھا آ جائے گا تو اس تیسرے کو اب رنج نہ ہوگا کہ اسے یہ خیال ہوگا کہ شاید چوتھے سے بھید چھپانا مقصود ہوگا, اور چوتھے کا اس تیسرے کی نسبت یہی گمان ہوگا کہ شاید اس سے چھپانا مقصود ہوگا, اس لیے کسی کو تکلیف نہ ہوگی. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے ایک نہایت مناسب قانون مقرر فرما دیا ہے, مگر افسوس ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ان قوانین کو کبھی دیکھا بھی تو نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے عادتیں ظاہری سبھی کچھ درست کی مگر باطنی اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا, اور ایسے لوگ بہت ہیں جن کو اخلاق کے صحیح معنی بھی نہیں معلوم. تو سمجھ لیے کہ اخلاق کی درستی ہی وہ چیز ہے جس کو تصوف کہتے ہیں, اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم کو جس طرح ظاہری اعمال کا حکم ہے مثل نماز روزے کے, اسی طرح باطنی اعمال کا بھی حکم ہے. ہم کو حکم ہے کہ غرور نہ کریں, ہم کو حکم ہے کہ خدا کی محبت پر کسی کے محبت کو غالب نہ کریں, ہم کو حکم ہے دل میں کینہ نہ رکھیں. پھر بتلائیے ہم نے اس کی کیا فکر کی, اور جو لوگ کچھ کر بھی رہے ہیں وہ صرف رسم کے طور پر کر رہے ہیں, اصل حقیقت کی طرف بجز تھوڑے آدمیوں کے کسی کو بھی توجہ نہیں. یا اللہ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا غنى یعنی دولت مندی اسباب اور سامان کی زیادتی پر نہیں ہے, بلکہ حقیقی غنى دل کی دولت مندی سے ہے, یعنی دل غنی ہونا چاہیے مال ہو یا نہ ہو. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور دل کی مالداری حاصل ہوتی ہے تعلق مال اللہ کی برکت سے. جب بندہ خدا کا مقرب ہو جاتا ہے تو خالق کائنات کے قرب کی دولت کے سامنے تمام کائنات کی شان و شوکت اسے بے قدر اور ہیج دکھائی دیتی ہے, جس طرح ستاروں کی روشنی اور ان کی کثرت ایک آفتاب عالم تاب کے سامنے کل عدم ہو جاتی ہے. جو سلطان عزت علم درکشت جہاں سر بجید عدم درکشت, یعنی جب وہ سلطان عزت یعنی حب سبحانہ و تعالی اپنی جلالت شان کے ساتھ عارف کے قلب میں تجلیات یا قرب عطا کرتے ہیں تو عارف کو معیت خاصہ الہیہ کے انوار کے سامنے تمام جہان کل عدم معلوم ہوتا ہے, اور بزبان حال وہ کہہ اٹھتا ہے کہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, جب محل نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, وہ ہم کو بھری بزم نے تنہا نظر آیا. اور اگر آفتاب است یک ذر رنیست مگر ہفت دریافت یک قطر رنیست, یعنی اگر آفتاب روشن ہے تو اس کے سامنے ایک ذرہ روشن بے قدر ہے, اور اگر ہفت دریا سات دریا موجود ہیں تو اس کے سامنے ایک قطرہ کیا حقیقت رکھتا ہے. اور بندہ خدا کا مقرب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اتباع سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کرتا ہے، اور یہ توفیق عادتاً اہل اللہ اور مشائخ اور مقبولہ نے بارگاہ حق کی صحبت طویلہ کے فیضان سے نصیب ہوا کرتی ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اور نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ جو شخص قانع اور راضی ہے بقدر ضرورت پر، وہ غنی ہے اس سے جو حریص ہے اور زیادہ طلبی کے لیے بے سکون ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے تونگڑی بدرست نہ بیمار، تونگڑی بدلست نہ بیمار، اور بزرگی بعقل است نہ بسال۔ ترجمہ: تونگڑی دل سے ہے، یعنی دل عالی ہمت اور عالی حوصلہ ہو تو وہ غنی ہے، نہ کہ مال سے کوئی غنی ہوتا ہے، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ عمر کی زیادتی سے۔ اور بعضوں نے کہا کہ کمالات علمیہ اور عملیہ سے نفس انسان کا غنی ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کا ترکہ علم ہے، اور فرعون قارون حامان اور فجار کا ورثہ مال ہے۔ ارضینا قسمت الجبارسینا لنا علم وللاعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال۔ ترجمہ: ہم حق تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہم کو علم دین عطا ہو اور دشمنوں کو مال، پر تحقیق کے مال عنقریب فنا ہونے والا ہے اور علم دین کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر تانا پھوسی کی اجازت نہیں، اور مقاصد کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا، جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے، اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ نشوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں پانچویں روایت: حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ چھٹی روایت ہے، سہل بن صالح حمدانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا، حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے اول جواب میں بلا یعنی کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے، وہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔